فرمایا اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے سارے لوگوں پہ چن لیا، میں نے تجھے چن لیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمبلنس، یہ نہیں کہ وہ جب بے ہوش ہوئے اور پھر اللہ کے اذن سے ہوش میں آئے تو بگڑ اٹھے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا، نہیں. انی تبتو الیک، میری غلطی تھی، فوراً قصور مانا. جب انسان غلطی مانتا تو نیچے نہیں ہوتا، اللہ اس کو اوپر کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ نے چن لیا.
برسالاتی، کہ میری پیغمبری کرے، نہیں میرا پیغام پہنچائے.
وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے تجھے چن لیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال. فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها، اور اپنی قوم کو حکم دے کے ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. اصل میں بڑا بننا کیا، تکبر، غرور، دھوکا، انسان ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، چیزوں کو ان پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے جس میں ہوتی نہیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے لگتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی، اور انسان اپنے دل میں یقین کیا تھا کہ یہ چیز ایسے ہی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ دوسرے حقیر نہیں ہوتے، یہ اس کا غلط فہمی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ بدل جاتی جب اس کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ انا خیر من، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں، جیسے ابلیس. اب کیا ہوا، وہی ابلیس جو عبادت کر کے فرشتوں کا ہم نشین بن چکا تھا، اب جب تکبر آیا تو اللہ کا مقابلہ کر بیٹھا. لہذا حق دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا پھر، اور اس پہ اصرار کر گیا. یہی حال ہر متکبر کا ہے، جو دلیل کے آگے نہیں جھکتا، پھر اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ مزید خیر و بھلائی کا کوئی کام کر سکے. فرمایا میں ان سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا. چیزیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، متکبرین کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے. تو جو لوگ بھی اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، جو لوگ اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، وہ آس پاس کے خیر کو دیکھ نہیں پاتے، اللہ ان کی آنکھوں پہ پھر پردہ ڈال دیتا ہے. خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ هل یجزون الا ما کانوا یعملون. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی. ندرت پسند ہوتے ہیں. ندرت کا کیا مطلب؟ انوکھی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور جو چیز جدید ہوتی ہے، جو چیز نیو ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں، تو ہوتی ان کو 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا، کیا ہر تھوڑی دیر اپڈیٹس آ جاتی، یا یہ کہ اس سے کوئی نیا اپگریڈیڈ ورژن آ جاتا ہے. اب آپ سارا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں، اچھا یہ نکالو، وہ ڈالو، وہ کرو، وہ کرو، حالانکہ پہلے سے بھی کام چل ہی رہا ہوتا ہے. اب کیا تھا، آپ اپنا اہم ترین کام چھوڑ کے اپڈیٹس کے پیچھے چل پڑتے، لیٹر آن بعد میں کر لیں گے، لیکن نہیں، وہ اس طرح کی ڈسٹریکشن ہماری زندگی میں اہم چیز کو روک دیتی، اہم کام ہم نہیں کر پاتے. اسی طرح بنی اسرائیل اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے تھے، فرعون کی غلامی سے نجات ملی، سمندر اللہ نے پار کرایا، سڑک بنا دی پانی کے اوپر، اور پیغمبر ان کو دیا، پیغمبر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے آپ دیکھیے کیا کرنے لگ گئے. اور وہ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں ایک بڑا شاطر شخص تھا، سامری، بہت ہوشیار، وہ دھاتوں کو ڈھال کر چیزیں بنانے کا فن جانتا تھا. فرعون کی قوم میں کسی ایسے عہدے پیشے پر ہوگا. اب اس نے کیا کہا کہ لوگوں، موسیٰ تو چلے گئے، آئے نہیں، اور اتنے دن گزر گئے، اب ہمیں بھی تو کوئی علاج چاہیے، لاؤ اپنا سونا نکال کر لاؤ، اور میں تمہیں خدا بنا کے دیتا ہوں. اور اس نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی, ہوا جب گزرتی تو اس کے منہ سے ایسی آواز نکلتی جیسے کوئی بچڑا ہو حقیقی معنوں میں. اب لوگ اس پر اس کے پیچھے لگ گئے. شوشا پسند لوگ ہوتے ہیں, ایسی چیزوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. حالانکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بچڑا اصلی بھی نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, لیکن وہ سامری کی باتوں میں آ گئے. مثلاً بعض اوقات آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کو کچھ خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا, اور مارکیٹنگ کے ایسے ڈھنگ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. مثلاً بہت بڑا پوسٹر آپ نے دیکھا سیل کا, آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت ہے, مجھے نہیں جانا. پھر کہتے ہیں اچھا ذرا جا کے دیکھو, شیطان دل میں ڈالتا ہے تو جا کے دیکھو کیا پتا کوئی چیز ہو. پھر کہتے ہیں نہیں نہیں, پھر اندر جاتے ہیں تو وہ صرف سیل نہیں ہوتی, وہ تو کہ ایک کونے میں کچھ لگا ہوتا اور باقی اور بہت سی ورائٹی ہوتی. سیل دیکھنے گئے تھے وہ تو بھول ہی گئے اور سارا سٹور پھر کے وقت ضائع کر کے باہر آ گئے, اور پھر ضائع نہیں کیا وقت ہی نہیں ضائع کیا, پیسے بھی ضائع کر لیے. کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو مارکیٹر مل گیا اور اس نے آپ کو وہ کرشمے دکھائے, ان باتوں میں لگایا کہ آپ وہ خرید کے گھر آ گئے جس کی آپ کو قطن ضرورت نہیں تھی. تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو صرف ان کو باتیں کرنی آتی ہوتی ہیں, اور ان باتوں کی وجہ سے وہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. اور اچھے بڑے سمجھدار عقل مند لوگ بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر سامری جو تھا وہ صرف کرتب دکھانے والا, مداری نہیں ہوتے جیسے, وہ اتنی بھیڑ کیسے اکٹھی کر لیتے. حالانکہ مداری جو کچھ کر رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہوتی, کچھ بھی نہیں, وہ صرف آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے. ایسے ہی سامری نے بھی آنکھوں کا دھوکا کیا اور اس لوگوں کے زیور نکلوا لی. وہ جو بےچارے لوگ وہاں سے نکلتے ہوئے آخری چیز اپنے ساتھ اٹھا کے لائے تھے, دن جب بھی کوئی حادثہ واسا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے لوگ سب سے پہلے اپنے کیش اور جیولری نکال کے ساتھ رکھتے ہیں, وہ فٹافٹ لی اور نکلے, وہ لا کے سامری کے آگے رکھ دی. کس قدر بے وقوف بنایا ان کو, اور وہ اس کے ٹریپ میں آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, صرف اس کی شکل اور اس کی آواز پہ ریجھ گئے, مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا, اور وہ سخت ظالم تھے. سوچتے سمجھتے ہوئے پھر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں, کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین, اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. احساس ہو گیا وہی کیا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے, میں کیا کہہ کے گیا تھا اور تم کیا کرنے لگ گئے, اور تختیاں پھینک دی. حالانکہ ان میں تورات تھی. اتنا شدید غصہ آیا کہ ہاتھ میں اللہ کا کلام پکڑا ہوا تھا وہ بھی زور سے رکھا ٹوٹ گئی, اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا, یعنی کیونکہ ان کو ڈیلیگیٹ کر کے گئے تھے قوم کی اصلاح کا کام, تو وہ پریشان ہوئے. ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, میری تو جان پہ بن گئی تھی, میری سن ہی نہیں رہے تھے, بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ نے کہا رب اغفر لی ولی اخی, کتنے ہمبل ہیں موسیٰ علیہ السلام, سارا غصہ دور, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے, اب ان کی شامت آئے گی اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے, کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی آزمائش کا موقع تو انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے, پھر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہیں چھوڑ دیتا ہے. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اور ہمارے لیے اس دنیا کے بھلائی بھی لکھ دیجئے. وفی الاخرہ, اور آخرت کی بھی. انا ہدنا الی, ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا, آپ کی طرف پلٹ آئے. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کا نام یہودی رکھا گیا تھا, پلٹنے کی وجہ سے. جواب میں ارشاد ہوا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے, زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں, جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے اور جو آپ نے لوگوں کو بتایا اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے, یعنی جاہلیت کے رسم و رواج جن میں پڑھ کر لوگوں کو زندگی گزارنی مشکل ہو رہی تھی. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے, یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی, امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. قصائے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. یہدون بالحق وبہ یعدلون, یعنی سارے ہی نہیں بگڑے ہوئے تھے بلکہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو, چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. یہ سب کچھ صحرائے تی میں ہوا تھا ان کے ساتھ. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو, اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شہر کا دروازہ نہیں بلکہ ہیکل کا دروازہ تھا, کہ عبادت گاہ میں جاتے ہوئے شکر کرتے ہوئے جاؤ اور پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اللہ کے کلام کو بدل دے, اللہ کے حکم کو بدل دے, اس میں تحریف کر دے, پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. انہوں نے کیا کیا تھا, حتتن کی بجائے ہنتتن کہا, استغفار کرنے کی بجائے گندم مانگنی شروع کر دی, کھانا مانگنا شروع کر دیا, اور یہ ایک بدترین مذاق تھا اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم کے ساتھ. اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی بھی قرآن کے الفاظ کو بگاڑ کرنا پڑے, خواہ کسی کی نقل اتارتے ہی کیوں نہ ہو. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. جسے پیچھے ہم نے پڑھا نا یہ کانسیپٹ کہ بعض وقت نافرمانیوں کی وجہ سے بھی نعمتیں بڑی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وہ استدراج کے طور پر ہوتی ہیں، ڈھیل دینے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ لوگ جب اس میں بالکل غافل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ ان کی رسی کھینچ لے. تو یہاں بھی یہی ہوا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. یہ تھی ان کی سزا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس امتحان اور آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف یعنی اچھے، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور وہی بتائے دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذمے تو اپنی کتاب کی خدمت رکھی تھی، لیکن انہوں نے کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے بجائے کتاب کو دنیا کے فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ یہ کتاب میں سے ایسی باتوں کے ساتھ رہنمائی کرتے کہ جس سے لوگ خوش ہو جاتے، اور ان پر نذرانوں کی بارش ہوتی، اور وہ بات نہیں بتاتے تھے جو حق پر مبنی ہوتی، لیکن لوگ ان سے ناراض ہو سکتے تھے اس بات کو سن کر. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی بات پتہ بھی ہوتی ہے، کسی کی خیر خواہی مطلوب بھی ہوتی، لیکن صرف اس ڈر سے کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا. اگر وہ ناراض ہوا تو چلے کوئی نہیں ناراض ہو، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہم سے، لیکن وہ کیوں نہیں عوام کو ناراض کرتے تھے کہ اگر عوام کو ناراض کر دیا تو پھر عوام ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور اسی طرح انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی دین کے نام پر ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں کہ جن کا اصل دین میں کوئی حصہ ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ رسم و رواج کیا جاتا ہے، یہ اسی طرح اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اسلام کا نام استعمال کر کے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے سمیٹنا، دنیا کے فائدے حاصل کرنا. تو ایسے ہی تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں یہ خامیاں پیدا ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو حق نہیں بتا پاتے تھے، حالانکہ کتاب پڑھتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ کتاب کیا کہتی ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی آخرت کن کے لیے اچھی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ساتھ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اس کو مضبوط پکڑتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے. یہ واقعات پیچھے بھی پڑ چکے ہیں آپ سورۃ البقرہ میں. اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا، ٹوٹ پڑے گا ان پہ، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بعین ہی یہی الفاظ سورۃ البقرہ کی 63 اور 93 میں بھی ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز شرک سے نہیں ہوا، توحید سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا وہ سبق ان کے دلوں میں اتار دیا، اور ہر شخص کے اندر وہ پیغام پروگرامڈ ہے، ہر شخص، ہاں اس کو کسی بھی جگہ رکھا جائے وہ اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھیے کہ کبھی زندگی کے حادثات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے جن کے والدین بچوں میں فوت ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو کسی بھی وجہ سے اپنے والدین کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی زندگی کس قدر مزریبل ہوتی ہے، وہ مسلسل اس کھوج میں رہتے ہیں، یہ خیال ان کے دماغ سے الگ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے اصل ماں باپ کون تھے۔ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے کچھ بچے اڈاپٹ کیے اور انہیں دنیا کی ہر نعمت دی، ہر نعمت دی، لیکن جو بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے شروع سے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہیں کہاں سے لیا، جو بچے بڑے ہوئے تو ان کے سوال اور ان کی تلاش یہی تھی کہ ہمارے اصل ماں باپ کون ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو اور اس وقت تک چین نہیں آئے گا کہ جب تک وہ مل نہ جائے۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معبود کی ضرورت رکھ دی گئی ہے، نو میٹر واٹ، آپ کہیں لے جائیں اس کو، اس کی یہ ضرورت ختم نہیں ہو سکتی، اس کی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھلونوں سے بہلاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچے کو اگر آپ آبزرو کریں، اگر اس کی ماں اس کو کہیں چھوڑ کر آئے، کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلونے دیتے ہیں، آپ سب کچھ دیتے ہیں، آپ اسے ہنسا بھی لیتے ہیں، اسے بہلا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتی پھر کہتے ہیں اماں، پھر ماں یاد آتی اس کو، پھر آپ اسے کچھ کھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بہلاتے بہلاتے بہلاتے، پھر تھوڑی بات ہو کے پھر ماں کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے اندر انگریوڈ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہے کہ تمہارا کوئی خدا ہے۔ ہم سب نے اس میدان میں الستو بربکم کا جواب دیا ہوا ہے، قالو بلا، کہا ہوا بلا، کیوں نہیں؟ اب وہ بلا ہمارے اندر ہی ہے، جی ہاں وہ اندر ہی ہے۔ اب کچھ لوگ تو ہیں کہ جب دنیا میں آئے اور کسی نے ان کو بتا دیا تمہارا رب کہاں ہے، کیا کہتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات مانی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس فطرت کی اس آواز کو دباتے رہتے ہیں اور اس کو جاننا نہیں چاہتے، لہذا یہ انجان ہونا ان کی پیاس کو بجھاتا نہیں، ان کے اندر کا وائٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی سیٹل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اصل کو نہ پا لے۔ پھر اگر اللہ توفیق دے اور اصل کو پا لے تو معاملہ درست ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ہدایت چھن جاتی ہے، توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ اللہ نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ بن سلط یا کچھ اور نام بھی لیے گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے۔ وہ تمام لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں یہ آپ کو ایمان کی حرارت دیتا رہے گا، آپ کے لیے روشنی بنا رہے گا، لیکن جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ تیزی سے چھوڑ دے گا، جیسے اگر ایک اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے گم ہو جائے، بھاگ جائے، حالانکہ اونٹ گھومنے والی چیز نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس تیزی کے ساتھ جائے گا کہ اس کو آزادی مل گئی۔ تو انسان اسی طرح قرآن کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو قرآن کا کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے رنگ ہی فرق ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ہی فرق ہوتی ہیں، ان کے انداز ہی فرق ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ عرصے تک بالکل ہی ٹوٹلی کٹ آف رہے اس کتاب سے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہ ہو، بالکل بلینک۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ نے ایک شخص کو کتاب دی اور اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور بھلا دیا اس کو،
اور جب علم کے باوجود اپنی خواہشات نفس کے پیچھے وہ پڑا تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فکان من الغاوین, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یہی طریقہ اختیار کریں, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم اسی کے ساتھ اس کو بلندی دیتے. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے, پوچھتے بھی رہتے ہیں کیا جاب ملے گی, کتنی پے ملے گی, کیا حاصل ہوگا, کچھ بھی نہیں, پھر یہ کوئی کرنے کا کام ہے, یہ تو نان پروڈکٹیو چیز ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا کلام سمجھے. اللہ خود نظر نہیں آتا, لیکن اس کے بولے ہوئے الفاظ ایک شکل میں ہم کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اس کو اسی کتاب کے ساتھ بلندی عطا کرتے. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان باہر نکالتا ہے. او تترک ہو یلحس, یا اسے چھوڑ کے چلے جاؤ تو پیچھے مڑ کے دیکھو پھر بھی وہ زبان منہ سے لٹکا کے اسے ہلا رہا ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا اس سی کہ نہیں, کس نے دیکھا, سب نے دیکھنا چاہیے تھا. یہ تو اتنا کامن سین ہوتا ہے, خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں کتا کیا کرتا ہے کہ منہ کھول دیتا ہے, زبان باہر نکال دیتا ہے, اور اس کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اور اس کو ہلا بھی رہا ہوتا ہے زبان کو. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, کہ وہ پھر اللہ کے دین کو چھوڑ کر, اس کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور ایسی قوم کی مثال جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, اب بظاہر تو کوئی جھٹلانے کی بات نظر نہیں آتی, لیکن جب انسان اس کردار کے پیچھے چل پڑتا ہے, اس جیسا عمل کرتا ہے, تو گویا اسی انجام کو پہنچتا ہے. تم یہ حکایتیں ان کو سناتے رہو, شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اسے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا تو پھر وہی چلے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ جہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے, وہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی. لیکن عام طور پر ہم یہ تو سوچتے نہیں, توفیق ہی چھن جاتی. تو اسی کو تعبیر کیا گیا کہ دلوں سے کام نہیں لیتے, لائف کہوں نہ بیا, آنکھوں سے دیکھتے نہیں اور کانوں سے سنتے نہیں. اگر یہ سنتے ہوتے, دیکھتے ہوتے, سمجھتے ہوتے تو پھر یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا. تو غافلون کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے غافلون کی؟ غفلت کیا ہوتی؟ بے خبری, کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا, انجام کی فکر نہ کرنا, بس دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہنا, انجان بن جانا. تو وہ اس طرح انجان بن گئے کہ گویا یہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں, جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے جو نام اس کو زیبا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام دیتے ہیں, مثلا اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر کہنا, اللہ تعالیٰ شافی تو ہیں, شفا دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کہنا اس کی صفت کو محدود کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ چیز شرک کے قریب بھی لے جاتی, کیونکہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے.